من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اس سورت کا نام سورہ مؤمنون ہے. 76 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ طور کے بعد, سورہ تبارک سے پہلے. کامل ایمان والوں کے اچھے اچھے صفات سورت میں بیان کیے گئے ہیں, جن صفات کو اپنانے کی وجہ سے ایک انسان کامل مومن بن سکتا ہے. اس لحاظ سے سورت کا نام سورت المؤمنین ہو یہ سمجھ میں آتا ہے. 118 یا 119 آیات ہے. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون والی آیت میں اختلاف ہے کہ وہ دو ہے یا ایک ہے. اس اعتبار سے 118 یا 119 آیات ہوتی ہے. جو آدمی سورہ مومنون کو خواب میں پڑھے اس کے دل میں زیادہ دیر تک عبادت میں کھڑے رہنے کی اور اللہ کی طرف عاجزی کرنے کی محبت پیدا ہوگی. البتہ ایک ایسے مرض کا ڈر ہے جو بڑا خطرناک ہوگا. اور سبق میں نہیں, یہ بھی ایک مرض ہے. خد یہ حروف تحقیق ہے. امر متوقع کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جب یہ فعل ماضی کے اوپر آتا ہے تب قرب حال کا مفہوم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والوں کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے, اسی لیے ان کے لیے اس میں جنت کی بشارت باری تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے. ماقبل میں سورہ حج کے ساتھ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ حج سالانہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے, اور سورہ مومنون کی شروعات نماز سے ہو رہی ہے. فی صلواتہم خاشعون, نماز یہ مسلمانوں کا روزانہ کا پانچ وقت کا اجتماع ہے. تو باعتبار اجتماعیت سے حج اور نماز ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں. دوسری مناسبت یہ ہے کہ نماز میں رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے, اور حج میں بیت اللہ کی حاضری ہوا کرتی ہے. فلاح کہتے ہیں مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے نجات پانا, مقصد میں کامیابی حاصل کرنا, خیر اور بھلائی اور نیکی کے اندر باقی رہنا, اس کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے. قد افلح المؤمنون, سب کی بات یہ ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے, دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی ایمان والوں کو کامیابی. خاص صفات والے مومنین جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں. خشوع کا معنی ہے تواضع کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر جمع کر کے نماز پڑھنا. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نماز کے اندر داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء کے اندر بھی خشوع ہوتا، یعنی سکون ہوتا، اور ظاہری اعضاء کے ذریعے سے ادھر ادھر کھیل نہ کرتا. خشوع کا ایک مطلب ہے دل میں اللہ تعالی کا ڈر. اس لیے اصل خشوع تو دل کے اندر ہوتا ہے اور ظاہری اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں. دل میں جب سکون ہوتا ہے تو ظاہری اعضاء میں بھی سکون ہوا کرتا ہے. حضرت خانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے خشوع شرط نہیں ہے، ہاں نماز کی قبولیت کے لیے خشوع موقوف علیہ ہو سکتا ہے. فریضہ تو بغیر خشوع کی نماز کے اندر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن جس نماز کے اوپر اجر عظیم ہے، جس نماز پر اللہ کی رحمتوں اور نصرتوں کے اترنے کے وعدے ہیں، اس کے لیے تو خشوع ہے ہی ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے دعا کرنا شروع کر دیا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ آپ ہم کو بڑھائیے، کمی نہ آوے ہر چیز میں، نیکی میں، تندرستی میں، عام ہے. واکرمنا ولا تهنا، اے اللہ ہمارے اکرام کیجئے اور ہماری توہین نہ ہو. وآتنا ولا تحرمنا، ہم کو عطا فرمائیے محروم نہ کیجئے. وآثرنا ولا توثر علینا، ہم کو ترجیح دیجئے، ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ رہے. وآثرنا ولا توثر علینا، اے اللہ ہمیں ترجیح دیجئے اور ہمارے اوپر کوئی ترجیح نہ پائے. ورد عنا وردنا، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بھی آپ سے راضی رکھیے. دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی. والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے جو بیکار چیز سے اعراض کرتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ فضول کلام، فضول کام. اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگولی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے فضول چیزیں بھی فضول ہوتی ہیں، جیسے گھروں میں شوکیس بنتے ہیں نا، تو سب فضول چیزیں ہیں، برسوں برس میں کبھی استعمال نہیں ہوتی، ابھی لغو کی ایک قسم ہے. تو فضول کلام، فضول کام، فضول چیزیں، یہ سب لغو کہلاتی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو. لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے، اس سے بچنا تو واجب ہے. اور جن چیزوں کے اندر دینی فائدہ نہ ہو بلکہ دینی ضرر اور نقصان ہو، اس سے بھی بچنا واجب ہے. جیسے کمنٹری، دینی فائدہ کچھ نہیں بلکہ اس کی وجہ سے سبق میں نقصان، نماز کا نقصان، تلاوت کا نقصان، اس سے بھی بچنا واجب ہے. اور جو چیزیں مفید بھی نہ ہو اور مضر بھی نہ ہو، مفید بھی نہیں مضر بھی نہیں، ایسی چیزوں کا ترک کرنا اولا اور بہتر ہے. اور پسندیدہ ہے. مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ لغو یعنی شرک, اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد تمام قسم کے گناہ اور نافرمانیاں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں یعنی کافروں کے مقابلے میں وہ گالیاں نہیں دیتے, سب و شتم نہیں کرتے. یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اس وقت امت کا اکثر و بیشتر وقت لغو ہی میں گزرتا ہے. الامان والحفظ والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ زکات بھی ادا کرتے ہیں. زکات کے دو مطلب ہیں, ایک تو معروف زکات یعنی زکات جو اسلام کا ایک فریضہ ہے, مال کا 40واں حصہ. کوئی کہے گا سورت تو مکی ہے حالانکہ زکات تو مدنی دور میں فرض ہوئی, تو جواب یہ ہے کہ نفس فرضیت مکی زندگی میں ہو گئی تھی, مدنی دور میں نصاب کی تفصیلات سامنے آئی ہے. اور بعض حضرات نے زکات سے مراد لیا ہے تزکیہ, صفائی رذیلوں سے, باطنی گندگیوں سے دل کو پاک اور صاف کرنا. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون, جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی حرام مقام پر استعمال کرنے سے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متعہ کے بارے میں, تو ارشاد فرمائے کہ متعہ کا جواب میرے اور تمہارے درمیان قرآن کے ذریعے سے حل کر لو. پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں عورتوں سے متعہ کرنا جائز تھا. کوئی آدمی کسی اجنبی شہر میں گیا, نئے شہر میں, اور وہاں اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں, تو جتنے دن قیام کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہاں اتنی مدت کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیتا تاکہ وہ اس کے لیے کھانا پکا کر کے کھلاوے, اس کے سامان کی حفاظت کرے. پھر جب وہاں سے واپسی ہو تو طلاق دے کے آ جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم تو گویا متعہ ممنوع ہو گیا, متعہ کی حرمت نازل ہو گئی. امت کے اندر روافض کے سوا کوئی بھی متعہ کی حلت کا قائل نہیں ہے. ان کے یہاں تو متعہ اجر کی چیز ہے. روافض کے یہاں والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, ہاں بیوی مستثنا ہے اسے, اس میں کوئی واندہ نہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اور جو ان کی ملکیتوں کے اندر ہے. مراد ہے باغی. اسی لیے اگر کوئی آزاد عورت کی ملکیت کے اندر غلام ہو تو وہ اپنے غلام سے صحبت نہیں کروا سکتی. یا مراد ہے آزاد مرد کی ملکیت میں کوئی باندھی ہوگی تو وہ اس سے صحبت کر سکتا ہے. اس لیے سراری سے تفسیر کر دی. مفسر کہتے ہیں کہ باندھی کو سراری کیوں کہتے ہیں, سیر سے مشتق ہے. کہ عامتاً اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت بھی ہے اور باندھی بھی ہے ملکیت میں, باندھی سے جو صحبت کرے گا وہ آزاد عورت سے چھپا چھپا کے کرے گا, کیونکہ آزاد عورت کو برا لگ جائے گا کہ میں ہوں پھر بھی تو یہ باندھی کو استعمال کرتا ہے, اس لیے چھپائے گا, اس لیے اس کو سراری کہتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ سرور سے مشتق ہے, کیونکہ ملکیت کے اندر جو باندھیاں ہوتی ہے وہ تو متعدد ہو سکتی ہے, متعدد سے وہ صحبت کر سکتا ہے. تو اس کے اندر گویا کہ ہر نئی نئی باندھی سے نئی نئی خوشی حاصل کرے, اس لیے سرور سے مشتق مان کے اس کو سراری کہتے ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اس میں کوئی ملامت نہیں, کوئی واندھا نہیں بیوی اور باندی کے اندر, اور اس زمانے میں باندی نہیں ہے اس لیے ایسی باقی رہ گئی. فمنی بتغا ورا ادالک, جو آدمی اس کے سوا پھانپے مارے گا, جو آدمی ان دو کے سوا کسی جگہ پر پھانپے مارے, بیوی اور باندی کو چھوڑ کر دوسری جگہ کے اوپر جاوے, فاولائک ہم العادون, وہ لوگ شریعت کی حدوں سے آگے بڑھنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہاتھ سے منی نکالنا. حدیث کے اندر آتا ہے ناکح الید ملعون, جو آدمی ہاتھ سے نکاح کرے اس پر لعنت ہے. اور ہاتھ سے نکاح کا مطلب یہ ہے ہاتھ سے منی نکالنا. اور ہدایہ کے حاشیے میں آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے, قیامت کے دن بہت سے لوگ اس حال میں محشر میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر حمل ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہاتھ سے منی نکالا کرتے تھے. فمنی بتغا ورا ازالک فاولائک ہم العادون. بعض نے زنا بھی مراد لیا ہے, بعض نے لواطت بھی مراد لیا ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو منی تلی بلیتینی فلیختر بأحونہما, اس اصول کے اوپر وہ عمل کر سکتا ہے. فمنی بتغا ورا ازالک فاولائک ہم العادون, جو آدمی اس کے علاوہ پھانپے مارے گا تو وہ لوگ شریعت کی حدوں سے باہر نکلنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہدوں کے برابر حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھو یہاں امانت کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کی ذمہ داری کسی نے اٹھائی ہو اور اس کے بارے میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو. جس چیز کی ذمہ داری کسی نے اٹھائی اور اس پر اعتماد کیا گیا, بھروسہ کیا گیا, اس کو امانت کہتے ہیں. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, اسی لیے امانت مصدر ہونے کے باوجود جمع لایا گیا. حالانکہ المصدر لا یثنا ولا یجمع, لیکن امانت کی متعدد اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو جمع لایا گیا. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق. اللہ کے حقوق کے متعلق امانت کا کیا مطلب؟ شریعت کی فرائض واجبات کو ادا کرو, تمام حرام اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر دو, حقوق و لباس کے متعلق. اس میں مالی امانت تو سب جانتے ہیں, کسی کا مال, کسی کی کوئی چیز اپنے پاس ہو تو اس کو جیسی کی ویسی واپس کرنے کی. لیکن اس کے علاوہ راز کی باتیں بھی امانت کہلاتی ہے. کسی کی کوئی راز کی بات ہم جانتے ہو تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, ورنہ خیانت کا گناہ ہوگا. المجالس بالامانہ, جس مجلس کے اندر کوئی باتیں ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے, اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہیں پھرنے کا. ہاں کوئی شرعی معاملہ ہو, شرعی اجازت ہو تو وہاں ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مزدور, ملازم, ان کو جو کام سونپا گیا وہ بھی امانت داری ہے, اس وقت کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے. کام چوری یہ خیانت کہلاتی ہے. وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ, معاہدہ بھی شامل ہے اور وعدہ بھی شامل ہے عہد کے اندر. راعون, حفاظت کرتے ہیں. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, یعنی اس کے اوقات کے اندر پوری پابندی کے ساتھ نمازوں کو برابر برابر ادا کرتے ہیں, نماز کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے. یہ 10 باتیں ہو گئی. جو شخص ان کے اوپر پورا عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا, یہ حدیث میں آیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا. دیکھو یہ پوری حدیث سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیے گئے تو انہوں نے فرمایا آپ کے اخلاق یعنی آپ کی طبیعی عادت وہ ہے جو قرآن میں ہے. کان خلقہ القرآن. اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ 10 آیتیں پڑھ کر کے سنا دی اس سائل کو. اب ارشاد فرما دیا یہی اخلاق اور عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اگر کوئی آدمی ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لائے گا تو دنیا میں وقتی طور پر تکلیف پیش آ سکتی ہے لیکن انجامن تکلیف بہت جلدی دور ہو جائے گی اور وہ آدمی دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رہے گا. دیکھو اوپر بھی آیا ہم فی صلواتہم خاشعون اور یہاں آیا علی صلواتہم یحافظون. یہ نماز کی اہمیت ہے. جتنا خشوع ضروری جتنا نماز کو اپنے وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری. پابندی کے ساتھ باجماعت. اولئک هم الوارثون یہی لوگ وارث بنیں گے. حدیث میں آتا ہے پہلے بھی یہ روایت گزری ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ گھر بنایا ہے جنت میں ایک جہنم میں. جنت میں جاتا ہے تو جہنم والا گھر کافر کو وارث بنا کے دیا جاتا ہے اور کافر کا جنت والا مکان مومن کو وارث بنا کے دے دیا جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. اولئک هم الوارثون یہی لوگ وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس وہ لوگ گھنی چھاؤں والے باغیچوں کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون ان جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. جنت الفردوس کی چھت باری تعالیٰ کا عرش ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان اول یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. چنی ہوئی مٹی یعنی زمین کے اندر سے تھوڑی 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 چنی ہوئی مٹی الگ الگ رنگ کی باری تعالیٰ نے منگوائی اور اس چنی ہوئی مٹی اور مٹی کے خلاصے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ پھر اولاد آدم کو ہم نے نطفے سے آگے بڑھایا. نطفے سے یعنی منی کے قطرے سے یعنی بعد والے تمام انسان منی سے پیدا ہوئے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر ہم نے انسان کا نطفہ ایک جمی ہوئی جگہ کے اندر رکھ دیا. کتنی پیاری تعبیر ہے فی قرار مکین. یہ ہے رحم مادر جس میں نطفہ جا کر کے جو ہے جم جاتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغة تو ہم نے جمے ہوئے خون میں سے گوشت کی بوٹیاں بنائی. فخلقنا المضغة عظاما پھر ہم نے گوشت کے لوٹرے کے اندر ہڈیاں بنائی. سب جگہ خلقنا سیرنا کے معنی میں ہے. فقصونا العظام لحما پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا. ثم انشأناه خلقا آخر پھر ہم اس کو نئی طریقے سے پیدا کر کے کھڑا کر دیتے یعنی اس کے اندر روح پھوٹی جاتی ہے دانت نکلتے بال نکلتے جوانی آتی ہے بڑھاپا آتا ہے دنیا میں آ جاتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ کتنے اچھے بنانے والے ہیں جن کی شان بڑی اونچی ہے اور وہ بہت ہی برکت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دیکھو اس آیت میں بعض جگہ ثم آیا بعض جگہ فا آیا. جہاں ثم آیا وہاں سمجھ جانے کا کہ اس عمل کے اندر فاصلہ لمبا اس لیے ثم آیا اور جو عمل جلدی جلدی ہوتا ہے وہاں فا آیا. جیسے کہ دیکھو فخلقنا العلقۃ مضغۃ تو منی کے نطفے میں سے علقہ بھی جلدی ایک چلے میں بن جاتا ہے علقہ میں سے مضغہ بھی ایک چلے میں بن جاتا ہے اس لیے وہاں فا آیا. اور جس میں لمبا زمانہ لگتا ہے وہاں ثم آیا. کہ مٹی میں سے نطفہ بننے میں لمبا زمانہ آتا ہے, مٹی سے غذا, غذا کو کھاوے, کھانے کے بعد اس میں سے منی بنے, اس لیے وہاں ثم آیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری چار باتوں میں موافقت کی, حالانکہ فقہا مفسرین نے تقریباً 17 یا اس سے بھی زیادہ مقامات نکالے کہ حضرت عمر کی چاہت کے مطابق جو ان کے دل میں آیا ویسے ہی قرآن نازل ہوا. جب یہ آیت اتری لقد خلقنا الانسان والی, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نظام کیسے مٹی پھر نطفہ پھر علقہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے ثم انشأناہ خلقاً آخر, حضرت عمر کی زبان سے یہ ساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو ویسی آیت نازل ہوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین. بعض روایتوں کے اندر ایک واقعہ اور آیا, عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح جو کاتبین وحی میں سے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی لکھوایا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا رہے تھے ان سے, تو یہ جملہ اس نے اس آیت کے اختتام کے اوپر اپنی زبان سے کہہ دیا. حضور یہ آیت لکھوا رہے تھے اور لکھواتے لکھواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انشأناہ خلقاً آخر پر پہنچے, تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضور نے فرمایا اسی طرح نازل ہوا ہے اسی طرح لکھو. اس نے لکھ تو دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا اب جو ہے وہ اس کو یعنی تعریف ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا, تو وہ بعد میں چل کر کے لوگوں کو یوں کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور ان پر وحی آتی ہے تو میرے پاس بھی وحی آتی ہے. آج فتبارک اللہ احسن الخالقین میرے اوپر اترا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تائید کر دی. یہ کہہ کر کے اسلام سے پھر گیا, مرتد ہو گیا, مکہ بھاگ گیا, پھر وہ مدینہ منورہ سے پھر فتح مکہ کے موقع کے اوپر دوبارہ اسلام قبول کیا اور حسن اسلام ہو, بعد میں ان کا اسلام اچھا ثابت ہوا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. پہلے ایمان تھا پھر ارتداد پھر ایمان اور وہ بھی اچھا ایمان. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ ایسا رہا اور جو ہے یہ آدمی کے لیے ارتداد کا ذریعہ بن گیا. یہ انسان جو ہے نا جیسے منہ کے راستے سے کھا کے پھول جاتا ہے, ایسے کان کے راستے سے بھی پھولتا ہے. تو اس کی تعریف کریں تو کہاں بندے ناچیز, تو بس یہ تو آپ کا حسن ظن ہے, باقی میں تو بس کچھ نہیں ہوں, یہ کہہ کر کے پھولتا جاتا ہے اندر اندر. بندے ناچیز بولتا بھی جاتا ہے اور پھولتا بھی جاتا ہے. تو تبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر تم لوگ اس کے بعد مرو گے, یعنی دنیا میں آئے سب ہو گیا پھر مرنے کا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن پیدا کریں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے پیدا کیے. آسمان کے اندر سات راستے ہیں, ملائکہ ان راستوں کو جانے آنے میں استعمال کرتے ہیں, اور بعض حضرات نے سبع طرائق سے مراد لیا ہے آسمان کے سات طبقے اوپر نیچے, اور بعض مفسرین نے سبع طرائق سے سات سیاروں کے مدار مراد لیے ہیں, سیاروں کے سات مدار مراد لیے ہیں. وما كنا عن الخلق غافلين, ہم اپنی مخلوق سے بے خبر تھوڑے ہی ہے کہ ستا ان کے اوپر گر پڑے اور وہ مر جائے. ابھی تو مضمون گزرا, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام لیا ہے, زمین پر گرنے نہیں دیتے, یہ ستارے اتنے برس سے لٹک رہے आज तक एक सितारा भी तो नीचे गिरा नहीं, तो चलो तार से लटका है तो वो तार पुराना हो गया, तारा गिरा नीचे, ऐसा नहीं हुआ। وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر ان کے لیے کافی ہو گئی، اتنا ان کی ضرورت کے بقدر ایک خاص مقدار میں، پھر ہم نے اس پانی کو زمین کے اندر جمع دیا، ٹھہرا دیا، اور ہم اس پانی کو لے جانے کے اوپر پوری طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ہم پانی کو سکھا دے وے لے جاوے تو لوگ جانور سب پیاسے مر جاوے۔ دیکھو جتنا تقاضا اتنا پانی اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں ضرورت کے بقدر، اور ٹھہرانا یعنی کیا، تالابوں میں، حوضوں میں، گڑھوں میں اللہ تعالیٰ پانی کو جمع کر دیتے ہیں تاکہ بارش نہ ہو تو لوگ اس سے کام چلاوے، اور زمین پانی کو چوس بھی لیتی ہے، بارش برستی ہے زمین چوس لیتی ہے، چوس کے محفوظ کر لیتی ہے، پھر انسان بورنگ کے ذریعے، کنوؤں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی کو نکالتے اور نکال کر کے استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو اتنا نیچے اتار دے، اتنا نیچے اتار دے کہ لوگ نکال ہی نہیں سکے، اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ اس لیے بعض علاقوں میں ہزار ہزار، 1200 1500 2000 فٹ کی گہرائی پہ پانی، کون کھوجے اس کو، کون نکالے اتنا گہرا کنواں، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ بالکل نیچے تک اللہ پانی کو نہیں اتار دیتے بلکہ پانی کو اوپر اوپر کی سطح تک رکھتے ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو بالکل نیچے تک اتار دے رہے، تم اس کو پھر نکال ہی نہ سکو۔ بعض حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا زمانہ جب گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کے زمین پر سے قرآن مجید اور تمام دینی علوم کو اٹھا لیں گے، آسمان کے اوپر حجر اسود کو اٹھا لیں گے، مقام ابراہیم کو اٹھا لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا تابوت سکینہ، ماں اس کے اندر کی تمام چیزوں کے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ وہاں پڑھو گے شروع کے اندر کہ وہ تابوت کہاں ہے اور کب نکلے گا، کیسے اس میں اقوال ہیں مفسرین کے۔ بہرحال وہ تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام والا ماں اس کی اشیاء کے باری تعالیٰ جبرائیل کے پاس اٹھوا لیں گے۔ یہ ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، قرآن، دینی علوم اور جو ہے حجر اسود، مقام ابراہیم، تابوت موسیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ جب یہ سب متبرک چیزیں اٹھ جائے گی تو پوری دنیا کے لوگ دینی بھلائی سے محروم ہو جائیں گے، صرف دینی بھلائی نہیں رہے گی، لوگ راستے کے اوپر کھڑے کھڑے کھلے عام زنا کریں گے، ایسے عام ماحول ہو جائے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو ندیاں ہیں، وہ ندیوں کے اندر جو پانی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے بارش کے پانی کو سنبھالنے کا، بارش کا پانی اس کے اندر محفوظ رہتا ہے ندیوں کے اندر۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ، اس بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کی باریاں اگاتے ہیں۔ عرب میں یہ دو چیزیں زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے ان کا تذکرہ آیا، ورنہ اگر پورے عالم کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو بہت سارے پھل فروٹ آ جائیں گے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس کے اندر بہت سارے میوے ہیں اور تم اس میں سے کھاتے ہو، کھجور کو سکھانے کے بعد کھاریک بن جاتی ہے، پہلے تازی ہوتی ہے رطب، پھر اس کے بعد کھجور، پھر اس کے بعد چھوارا، الگ الگ موسم میں اس کو کھاؤ، فروٹ کی شکل میں، ڈرائی فروٹ کی شکل میں، کچی شکل کے اندر، انگور میں بھی ایسا ہی، تازے انگور، پھر کشمش، مشمش، یہ سب چلتے رہتے ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے. دیکھو اس سے مراد ہے زیتون کا درخت، اور سب سے پہلے یہ وادی سینا کے اندر طور سینا کے اوپر نکلا تھا، پھر وہ پورے عالم کے اندر پھیل گیا، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہے. طور پہاڑ کا نام ہے اور سینا وادی کا نام ہے. تو اس وادی کے اندر طور سینا کے اندر یہ سب سے پہلے یہ نکلا تھا، اس لیے اس کی طرف اس کی نسبت کی گئی. تمبتو تمبتو، وہ اگتا ہے بدوہنی، تیل کو لے کر کے. زیتون کے درخت میں سے تیل نکلتا ہے، اولیو آئل، زیتون کا تیل، بہترین سالن. وصدق للآکلین، کھانے والوں کے لیے وہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آدمی روٹی اندر ڈبوتا ہے، بھگوتا ہے، اور روٹی کے ساتھ زیتون کے تیل کو کھاتا ہے. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ تناول فرماتے تھے، اور زیتون کا تیل بھی ایک طرح کا سالن ہے، اس کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں. وصدق للآکلین، اور زیتون کے اندر تیل بہت نکلتا ہے. اور سب سے اچھا کولیسٹرول فری، فیٹ فری اگر کوئی تیل ہو تو نمبر اول کے اوپر زیتون ہے. اس کے اندر کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا، فیٹ بھی نہیں ہوتی، یعنی چربی بالکل. اس لیے ہارٹ کے بیماروں کو بھی اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے، زیتون کا تیل استعمال کرو. تو اس کو کھانے کا یہ سنگ تیل تو بکواس ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں کے اندر عبرت اور نصیحت کا مقام ہے. یہ صرف گجرات والے کھاتے ہیں زیتون کا تیل، یہ سنگ تیل دوسرے صوبوں میں نہیں کھایا جاتا، ہمارے ملک میں بھی اور بیرونی ملکوں میں بھی. اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے عقل مند لوگ نہیں کھاتے اس کو، بیوقوف لوگ کھاتے ہیں اس کو، سنگ تیل. اس کے بجائے تو سویابین کا کھاؤ، سویا تیل، یا کون فلو مکئی کا کھاؤ، سورج مکھی کا تیل کھاؤ اس کی جگہ کے اوپر. سنگ تیل تو بہت مضر ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور سرسوں کا تیل بھی بہت اچھا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں کے اندر بڑی عبرت اور نصیحت کا مقام ہے. مویشی کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل سامنے ہمارے ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر. نسقیکم مما فی بطونہا، اس کے پیٹ کی چیزوں سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں. دودھ پیٹ میں سے نکلتا ہے، اچھی میسانی ہو تو 15-20 لیٹر دودھ دیتی آرام سے. اور 20 لیٹر دودھ یعنی کیا، بہت کہلائے وہ. اس کے ذریعے سے ہم تم کو جو ہے سیراب کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً، جانوروں میں سے دودھ بھی نکلتا ہے اور دوسرے بھی بہت سارے فائدے ہیں. اس کا اون کام آتا ہے، اس کے بال کام میں آتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو. پاٹیا، سیخ کباب، کھچڑا، قورمہ، نان گوشت، بریانی. علیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم کشتی کے جانوروں کے اوپر اور کشتی کے اوپر تحملون، اس کے اندر دونوں چیز آتی ہے، سامان کو لاد کے لے جانا یہ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر خود سوار ہو کے چلنا یہ بھی آتا ہے. تحملون، یہ پہلے زمانے کے اندر مرسڈیز بینز یہی تھی، بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز بینز، رولز روئس، کوئی بھی دیکھنی ہو تو جانور اس پر ہی بیٹھ کے جانے کا اور اسی پر سفر کرنے کا. پہلے گاڑیاں اور کار کہاں تھی، پہلے یہی تو تھی یہ سب چیزیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، یہاں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا قصہ نوح علیہ السلام کا، دوسرا ہود علیہ السلام کا، تیسرا پچھلی امتوں کا، چوتھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان واقعات کا مقصود امت محمدیہ کو تعلیم دینی ہے کہ پچھلی امتوں کے جو اچھے حالات تھے وہ اپناؤ اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا یا عبد اللہ تھا، اور نوح تو آپ کا لقب تھا کثرت سے رونے کی وجہ سے۔ بات کہتے کہ آپ کا نام یشکر تھا، عمر کے بارے میں ہے کہ 1050 سال کی عمر آپ نے پائی، اور 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی، اور طوفان کے بعد 5 سال زندہ رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، اب کی بات یہ کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ عراق یا ملک شام میں حضرت نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، ایک اللہ کو پہچانو۔ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت ان کی قوم کے اندر تھے۔ افلا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی سزا سے؟ اگر غیر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کیسا عذاب دیں گے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومي، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو کافر لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کو کہنے لگے، یا آپس میں کہنے لگے، یا قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہے۔ بشر ظاہری چمڑی کو بشر کہتے ہیں، گویا کہ یہ انسان ہم جیسا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، اس کی چاہت یہ کہ وہ بڑا بن جائے۔ جتنے کرسی پرست لوگ ہوتے ان کو دوسروں کے اندر یہی بیماری دکھتی ہے کہ یہ میرے مقابلے میں یہ عہدہ لینا چاہتا ہے، اس کو پارو، اس کو گرا، اس کو سلا، اس کو بدنام کرو۔ تو ان قوم نوح علیہ السلام تو لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے، لیکن اس دعوت کو بھی ان لوگوں نے الٹا عنوان دیا کہ نوح اپنی نبوت کے دعوے کے ذریعے سے قوم کا رئیس اور بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اتارتے، بشر کو نہیں اتارتے۔ اس لیے کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط، اس کی طاقت شان مضبوط، لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی بات کو مانے، اس کے کہنے پر عمل کرے۔ اس لیے رسول تو کوئی فرشتہ آتا کہ سب اس کی اطاعت کرتے، لیکن کوئی فرشتہ رسول بن کے نہیں آیا، معلوم ہو اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، یہ توحید والی بات ہم نے اپنے باپ دادوں کے اندر کبھی پہلے سنی نہیں۔ یہ نو کوئی نئی نئی بات لے کر کے آئے، آج تک ہم نے نہیں سنی ایسی کوئی بات، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ان سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سب کو توحید کی دعوت دے چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان زمانوں کے اندر شرک ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ باقاعدہ شرک کی پیدائش پورے شان و شوکت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوئی۔ ایسے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کا بچپنا ہو گیا تھا۔ ان ہوا الا رجل به جن، نوح علیہ السلام کو تو جنون ہو گیا ہے، اس لیے ان سب دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ فتربصوا به حتى حين، تم نوح کے بارے میں انتظار کرو ایک زمانے تک، یعنی ابھی اس کو جنون اور پاگل پنا ہے، انتظار کرو اس کا جنون اچھا ہو جائے تو پھر وہ اچھی بات کرے گا۔ دیکھو جنون کا تعلق موسموں سے ہوتا ہے، ٹھنڈی کے موسم کے اندر پاگل پنا بڑھتا نہیں ہے، اور گرمی کے موسم کے اندر جنون بڑھتا ہے، ڈاگری زیادہ چھٹکتی ہے۔ اسی لیے وہ کہنے لگے کہ ابھی موسم گرمی کا چل رہا ہے، انتظار کرو ٹھنڈا آئے گی تو اس کا جنون کچھ کم ہو جائے گا۔ اسی بات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہنے لگے۔ بات یہ فطر بسو بھی حتا ہین کا مطلب یہ لیا ہے، نوح کے مرنے کا انتظار کرو، نوح مرے گا نہیں، اس کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو تو اللہ اس کی مدد کریں گے, اور جب اس کی مدد آئے گی تو اس کی حکومت جم جائے گی, سب ہم اس پر ایمان لائیں گے. اور اگر یہ جھوٹا آدمی ہے تو اللہ خود اس کو باطل کر کے ختم کر دیں گے. تو ارشاد فرمایا کہ فتربصوا بہ, کہ نوح کے بارے کے اندر انتظار کرو, حتیٰ ہی ایک زمانے تک نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, قال رب انصرنی بما کذبون, میرے رب یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں, آپ میری مدد کیجئے. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بعیوننا, تو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں, ہماری حفاظت میں, ہم ہمارے سامنے, یعنی ہم جیسے کہ وہ ویسے تم ایک کشتی بناؤ. مفسرین کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی کشتی بنانا جانتا نہیں تھا. کشتی کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, ہم بناؤ تمہاری کشتی کی حفاظت ہم کریں گے. ووحینا, یعنی ہم وحی کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں کشتی کیسے بنانے کی, اس کی تھیوری ہم آپ کو سکھلاتے ہیں, اس کے مطابق تم کشتی بناؤ. یعنی سنائل فل کبیا یونینا ووحینا, کشتی بن گئی, اللہ نے حکم دیا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ, ہمارا حکم آئے گا یعنی اس قوم کی ہلاکت کا, ہمارا حکم آیا تو تنور جوش مارنے لگا. یہ علامت بنائی گئی تھی کہ تنور جس میں آگ ہوتا ہے, جس میں روٹی پکتی ہے, اس میں سے پانی نکلے, یعنی خلاف چیز ہو گئے, آگ کی جگہ سے پانی کا فوارہ نکلنا, تو سمجھنے کا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو رہا ہے, تو جلدی جلدی کشتی کے اندر بیٹھ جانے کا. یہ کون سا تنور مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ماں ہوا جب جنت سے آئی تھی کچھ سامان ساتھ میں لے کر کے آئی تھی, کچن مٹیریل, مطبخ کا سامان ساتھ لائی تھی, عورتوں کی سبھی عادت, تو تنور ساتھ میں لے کر کے آئی تھی, وہی تنور نوح علیہ السلام کے زمانے تک تھا. بات کہتے ہیں کہ کوئی عام تنور, کوئی بھی تنور, کہ تنور کے اندر سے پانی نکلے. بات کہتے ہیں کہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے اوپر دائنی طرف میں یہ تنور لگایا گیا تھا, اس کو علامت قرار دیا گیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تنور سے پوری زمین مراد ہے, زمین میں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھنے کا کہ اب طوفان کی شروعات ہو رہی ہے, تو جلدی جلدی تم کو بیٹھ جانے کا. فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ, تو تم کشتی کے اندر ہر طرح کے جوڑے کو بٹھا دو انسان کے علاوہ, کیونکہ انسان تو بیٹھنے ہی والے تھے, اس کے اندر ان سے تو چیزوں کا ہی پہلے سے کہ یہ بیٹھیں گے, لیکن جانوروں کے جوڑوں کو بٹھاؤ. من کل زوجین اثنین, یہ ایک ہی کا طرح ہے کہ دو ہے, تو جوڑے جوڑے کو بٹھاؤ. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب جانور پرندے کشتی میں بیٹھنے کے لیے آ گئے, تو جانوروں اور پرندوں کو عذاب کا احساس انسانوں سے پہلے ہوتا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے, کتے بھونکتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں, جانوروں میں بھی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا حس ایسا بنایا ہے, اور عذاب کے ملائکہ کو پہلے سے دیکھ لیتے ہیں. تو سب جانور جمع ہو گئے نوح علیہ السلام کی کشتی کے ارد گرد, آپ نے ہاتھ مارنا شروع کیا. دائنے ہاتھ میں مذکر آتا, بائیں ہاتھ میں مؤنث آتی, اس طرح ہر جانور میں سے ایک جوڑا آپ نے کشتی کے اندر لے لیا, یعنی جن جانوروں کی نسل کو اللہ تعالیٰ بعد میں چلانا چاہتے تھے ان جانوروں کی ایک ایک جوڑے کو اندر بٹھا لیا, اس میں کیڑے مکوڑے نہیں رکھے, مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ کیڑے مکوڑے نہیں دکھائے تھے, باقی اس کے اندر جو ہے ہر قسم کے جانور پرندوں کا ایک ایک جوڑا دکھا لیا ہے. یعنی جس کے اندر خوالق تناسل کا سلسلہ چلتا ہے یا انڈوں کا سلسلہ ہے اس کا جوڑا آپ نے دکھا لیا سب کو. وَأَحْلَقَ اور اپنے گھر والوں کو, اس کے اندر آپ کی فیملی کے لوگ بھی آ گئے اور اہل ایمان بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ, ہاں جن کے لیے پہلے سے اللہ کی یہاں بات طے ہو چکی ہے کہ وہ عذاب میں ہلاک ہونے والے, ان کو کشتی کے اندر نہیں بٹھانے کا. یعنی آپ کی فیملی کے ممبروں میں سے بھی بعضوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ تھا. کون؟ آپ کی دو بیویاں تھیں, ایک بیوی کا نام تھا داغیلہ, وہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی. اسی کا بیٹا ہے کنعان, ماں بیٹے دونوں ایمان نہیں لائے, تو کہا اس کو نہیں دکھانے کا. اور اس کے علاوہ جو دوسری بیوی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس کو تو آپ نے کشتی کے اندر بٹھا لیا, اپنی دوسری بیوی کو, وہ ایمان لائی تھی. اور اس سے تین بچے تھے, کون؟ سام, حام, یافس. عرب لوگ سب کے سب سام کی اولاد میں سے ہیں, اور سودان اور حبشی لوگ سب کے سب حام کی اولاد میں سے ہیں, اور دوسرے سب لوگ یافس کی اولاد میں سے ہیں. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, چھ مرد اور چھ عورتیں تھی ایمان لانے والی, بات کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ کل 80 آدمی تھے, یا جو ہے 78 آدمی تھے, آدھے مرد آدھی عورتیں تھی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, ظالموں کافروں کے بارے میں مجھ سے بات بھی مت کرنا, ان کی سفارش بھی مت کرنا. انہم مغرقون, وہ سب ڈوبنے ہی والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, جب تم بیٹھو کشتی کے اندر, آپ کے ساتھ ایمان والے بھی کشتی میں بیٹھ جائے, تو یہ دعا پڑھنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جنہوں نے ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرمائی. دیکھو 80 آدمی یا 78 آدمی یا 82 آدمی یا 6 آدمی کشتی میں بیٹھے, اور شکر کرنے کا حکم اکیلے نوح علیہ السلام کو, فقول الحمدللہ. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بزرگی اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اکیلے کو خطاب کیا گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے ذمن میں تھے, اصل حکم نبی کو, نبی کے ذمن میں سب لوگوں کو, اور انبیاء علیہ السلام کو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو. نجانا من القوم الظالمین, اللہ نے ظالموں سے ہم کو نجات دی, خدا کی طرف ہر نعمت کی نسبت کرنے کی. قل رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, ارے نوح دعا پڑھنا کشتی میں بیٹھتے وقت پر بھی, اور کشتی جب طوفان تھم جاوے اور جودی پہاڑ پر ٹھہر جاوے اور تم کشتی میں سے دنیا میں اتر کر کے آؤ دوبارہ, تب بھی یہ دعا پڑھنا. رب انزل لی منزلا مبارکا, اے اللہ آپ ہم کو بابرکت اتارنا اتاریے. منزل مصدر بھی ہو سکتا ہے, اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے. بابرکت جگہ پر اتاریے یا یہ کہ برکتی طور پر ہم کو اتاریے, یعنی ہمارا اترنا بھائی سے خیر اور برکت بنے. وانت خیر المنزلین, اب بہترین اتارنے والے ہیں. 10 رجب کو کشتی میں بیٹھے تھے اور محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی اور طوفان تھم گیا تھا. 180 دن کشتی کے اندر رہے, پورے 6 مہینے, اور پورا عالمی طوفان رہا پانی کا. دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 40 زیرہ پانی تھا, اس زمانے کے لوگوں کے قد کے اعتبار سے 40 زیرہ چوٹی کے اوپر سب سے اونچے پہاڑ کی. اور کشتی نے کعبت اللہ کی جگہ کے اوپر جا کر کے بھی طواف کیا تھا. نفی ذالک الآیات, یقیناً اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ, بندو ہم تو تم کو آزماتے ہیں, ہم تمہارا امتحان اور آزمائش کرتے ہیں کہ تم ہماری اطاعت کرتے ہو کہ نافرمانی کرتے ہو, ہماری مان کے چلتے ہو کہ ہمارے مخالف بن جاتے ہو. ہم کبھی اچھے حالات میں کبھی برے حالات میں ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں.